بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، یکم ستمبر سن 2000، مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور. امیر محترم جناب ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان، پاکستان کے مخالف علماء کا موقف.
والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الأنفال، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة هود عليه الصلاة والسلام، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. آپ کے علم میں ہے کہ کئی جمعوں میں ہم نے گفتگو کی ہے کہ پاکستان کے قیام کے ضمن میں اسلام کا کیا رول ہے، اور اس کے استحکام کے ضمن میں، پاکستان کے استحکام اور بقا کے ضمن میں اسلام کا کیا عمل دخل ہے. اس میں ہم نے کچھ ہوٹلوں میں اجتماعات کیے ہیں، کچھ جلسہ عام میں تقاریر کی ہیں، یہاں پر بھی جمعوں کے خطابات میں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے. اس ضمن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یقیناً پیدا ہوا ہوگا، کہ اگر تحریک پاکستان کا اتنا گہرا رشتہ اسلام کے ساتھ تھا تو پھر بعض بڑی عظیم مقتدر دینی شخصیتیں اور دینی قوتیں اور دینی جماعتیں کیوں اس کی مخالف تھیں؟ ظاہر بات ہے کہ ان میں ایک بڑی نابغا شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد کی، ان کا نام بھی آتا ہے. پھر تقوی اور تدین کے اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ بہت عظیم المرتبہ شخصیت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی آتا ہے. پھر یہ کہ جمعیت علماء ہند جو تھی اس وقت کی، وہ بہت مضبوط جماعت تھی، بہت طاقتور جماعت تھی، اس کا دائرہ کار پورے ہند میں بہت وسیع تھا. پھر خاص طور پر پنجاب میں مجلس احرار اسلام بڑی عوامی جماعت تھی، یہ سب لوگ جو ہیں پاکستان کے مخالف تھے. کیوں تھے؟ ان کا موقف کیا تھا؟ ان کے دلائل کیا تھے؟ اور کیا وجہ ہوئی کہ مسلمانوں نے ان حضرات کی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی قیادت کو انہوں نے قبول کر لیا، اس رہنمائی کو انہوں نے عملاً اختیار کر دیا. چنانچہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی اشارہ کیا تھا کہ میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، تو آج میں اسی موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ یہ موضوع بڑا حساس قسم کا ہے. ہمارا عام طور پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جن سے ہمیں محبت یا عقیدت ہوتی ہے ان پر ہم کوئی تنقید برداشت نہیں کر سکتے. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو عیب سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اور جن سے کسی وجہ سے اختلاف ہو جائے تو ان کے بارے میں کوئی کلمہ خیر نہیں سن سکتے، ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے اندر کوئی خوبی بھی ہو سکتی. عام انسانوں کا طرز عمل یہی ہے. تو اس صورتحال میں اس یہ جو راستہ ہے یہ پل صراط کے معنی سمجھیے کہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک راستہ ہے کہ انسان ان موضوعات پر گفتگو کرے، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور پھر بھی یہ ہے کہ موضوع کا حق ادا کرے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے کہ جو عظیم المرتبہ شخصیات ہیں اسے ان میں سے بعض سے اگر اختلاف کرنا پڑتا ہے تو اپنی جگہ ایک ضرورت ہے، اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کی بنیاد ان کی توہین پر ہے یا میں ان کی جو عظمت ہے ان کی جلالت قدر ہے اس سے واقف نہیں ہوں یا میرے قلب میں اس کا کوئی تاثر، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام تر تاثر کے باوجود بہرحال یہ تمام شخصیات انسان تھیں، اور انسان میں خطا اور نسیان دونوں چیزیں، حدیث نبوی میں آتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو انسان کے گویا کہ اجزائے ترکیبی میں شامل ہیں، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان۔ تو اس حوالے سے بڑے سے بڑی شخصیتوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے، البتہ ان کے ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دیکھیے اس زمن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے، اگرچہ مجھے اندیشہ ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی، ہندوستان میں اسلام جس طور سے آیا ہے اس کا ایک تاریخی نقشہ ذہن میں قائم کر لیں۔ ہندوستان میں اسلام اولاً آیا ہے اس وقت جبکہ دور صحابہ بھی ختم ہو چکا تھا اور دور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے 50 برس بیت چکے تھے، یعنی دور نبوی، دور خلافت راشدہ، دور صحابہ کی برکات سے یہ بر عظیم پاک و ہند بالکل محروم رہا۔ 93 ہجری میں محمد ابن قاسم یہاں داخل ہوئے ہیں، یہ تابعین کا دور ہے۔ یہ جو اسلام میں براستہ ہندوستان میں براستہ سندھ اسلام کا داخلہ تھا بہت زوردار تھا، اور اس اعتبار سے کہ یہ خالص عربی الاصل اسلام تھا، ابھی اس میں اجمیت کا کوئی حصہ شامل نہیں ہوا تھا، اس اعتبار سے بھی کہ ابھی نہ کوئی فرقے تھے نہ کوئی مسلک تھا، بلکہ وہ اسلام ایک متحد اسلام کی حیثیت سے تھا۔ ابھی تو فقہی مسالک بھی نہیں تھے، یا حنفیت اور مالکیت اور شافعیت بھی نہیں تھی، صوفیہ کے سلسلے نہیں تھے، یا چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ کہ عجمی فلسفے کے کوئی اثرات نہیں تھے، متکلمانہ کوئی جو بحثیں شروع نہیں ہوئی تھی۔ تو یوں سمجھیے کہ قریب ترین جو اسلام سے ہو سکتا تھا معاملہ، اگرچہ وہ کافی بعید ہے، حضور کے انتقال کو تو یوں سمجھیے کہ 80 برس بیت چکے اور خلافت راشدہ کو ختم ہوئے جو 50 برس بیت چکے، دور صحابہ ختم ہو چکا ہے، لہذا عظیم ترین برکات سے تو یہ بر عظیم پاک و ہند محروم رہا، لیکن پھر بھی بعد کے تمام ادوار کے مقابلے میں یہ بہترین دور تھا کہ ابھی اس میں نہ فرقہ واریت تھی، نہ کوئی اور مناقشے تھے، نہ کوئی جھگڑے تھے، اور اصل عربی روایات جو ہیں اس اسلام میں برقرار تھے۔ لیکن ایک تو یہ شارٹ لفٹ رہا کیونکہ وہاں ملوکیت کا آغاز ہو چکا تھا، اور یہاں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقبولیت حاصل ہو گئی کہ ہندوؤں نے ان کے بت تراش کر مندروں میں رکھ کر پوجنے شروع کر دیے، در جوانی توبہ کر دو سیوائے پیغمبر، یہ نوجوان 18-20 برس کا نوجوان، اس کی نیکی، اس کا تقوی، اس کا تدبر اور اس کی سپہ سالاری کے جوہر، یہ انسان نہیں ہے۔ ہندو تو ذہنیت ہی ہے نا کہ وہ تو فوراً اسے مہاتما اور مہاتما سے آگے جو ہے خدا کا اوتار بنا کر پھر پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ مقبولیت جو ہے بادشاہت جو ہے اسے گوارا نہیں ہوتی کہ کوئی اور شخص اتنا مقبول ہو جائے، اس لیے کہ وہ پوٹینشیل ڈینجر ہو جائے گا اس حاکمیت کے لیے، اس حکومت کے لیے، اس ملوکیت کے لیے، بلا کر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ بہرحال اس کے بعد کچھ عرصے اسلام یہاں رہا ہے، لیکن یہ کہ کتنے عرصے رہا، کتنے اثرات رہے، ویسے یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہمارا جو یہ پاکستان ہے، جو مغربی پاکستان تھا شروع میں، اس کا تقریباً پورا علاقہ اس وقت اسلام کے تحت آ چکا تھا۔ ملتان کہتے ہیں لیکن ملتان اصل میں صدر مقام کی حیثیت سے، یہ آزاد کشمیر تک کا جہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ سب ملتان کے تابع علاقہ تھا۔ اس وقت کا جو پاکستان ہے گویا کہ یہ پورا کا پورا اس وقت، پہاڑی علاقوں کو چھوڑ دیجئے، ناردرن ریجن کو چھوڑ دیجئے، تو یہ سارا علاقہ اس وقت جو ہے گویا کہ پہلا پاکستان بن چکا تھا عربوں کے زیر اثر، لیکن پھر جلدی کے ساتھ ختم بھی ہو گیا، اس لیے کہ پھر اس کے بعد جو ہے یہاں کے اثرات مستقل نہیں ہیں، اور کتنی دیر تک کیا رہا یہ بھی کوئی ریکارڈڈ ہسٹری نہیں۔ اس کے بعد اسلام ہندوستان میں آتا رہا مسلسل، جیسے ہلکی ہلکی فوار ہوتی ہے بارش کی، لیکن وہ آیا ہندوستان کے جنوبی ہند کے مغربی ساحل پر. تاجر آتے تھے, اب وہ تجارت بھی کرتے تھے, ان کی شخصیتیں جو ہیں وہ دل کو موہ لینے والی تھیں. یہ مسلمان ہیں, یہ تاجر ہیں, ان کا کردار بڑا اعلیٰ ہے, ان کے معاملات بڑے صحیح ہیں. تو اس طریقے سے ان کے ذریعے سے اسلام جو ہے مالا بار کا ساحل جس کو ہم کہتے ہیں, اور جس میں کیرالا بھی ہے بہت جنوبی ہند میں جا کر, وہاں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے, کافی ان کا جو ہے دبدبہ ہے, عربی زبان سے بڑا شغف ہے. تو یہ مالا بار جو ہے اس اعتبار سے گویا کہ ایک طرح سے عالم عرب کا حصہ بن گیا تھا. بیچ میں جو ہے بحیرہ عرب ہے, ادھر سے عرب کا جو ہے وہ ساحل, اور ادھر سے یہ ہندوستان کا مغربی ساحل. لیکن یہاں کوئی حکومت وغیرہ قائم نہیں ہوئی, اسلام البتہ پھیلتا رہا. اسلام جو قوت کے ساتھ آیا ہے اور طاقت کے ساتھ آیا اور حکومت لے کر آیا ہے, وہ پھر تقریباً 250 برس بعد آیا ہے. یہ 980-81 میں آپ کو معلوم ہے کہ محمود غزنوی کے حملوں سے اس کا آغاز ہوا, اور اس وقت گویا کہ یہ موجودہ پاکستان, اس کا تقریباً یہ شمالی حصہ جو ہے پنجاب کا, یہ پورا کا پورا جو ہے دارالاسلام میں شامل ہو چکا تھا. اسی لیے وہ اندرا گاندھی کا جملہ یاد کیجئے, وی ہیو اوینج اوور 1000 ایئرز ڈیفیٹ. 980 اور 1971, تو 1000 سال میں صرف 9 برس کا فرق رہ گیا تھا. تو اس نے بہت صحیح کہا تھا کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکایا ہے. بہرحال یہ جو اسلام یہاں پر آیا, اور یہ تقریباً جو سمجھیے کہ 300 برس تک صرف اسی علاقے میں رہا, آگے نہیں بڑھا. اسی دور میں شیخ اسماعیل بخاری یہاں آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ, اور شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے. ان کے ذریعے سے پھر یہاں تربیت اور روحانی جو ہے وہ سلسلوں کا بھی آغاز ہوا. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے جو اصل دہلی تخت دہلی پر قبضہ ہوا مسلمانوں کا, وہ 1206 میں ہے, قطب الدین ایبک رحمۃ اللہ علیہ. اور 1206 سے لے کر 1857 تک 651 برس تخت دہلی پر, چاہے کمزور حکومت تھی کچھ تھی, لیکن یہ کہ ایک نامینل صحیح, لیکن حکومت رہی ہے مسلمانوں کی. یہ ہے 650 برس, 651. اس کا جو بہترین دور تھا خاندان غلامہ کا دور تھا, اور اس دور میں معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے, پھر ان کے خواجہ بختیار کافی رحمۃ اللہ علیہ, بابا فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ علیہ, سلسلہ چشتیہ کو بڑا فروغ حاصل ہوا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, ان کے ذریعے سے تو پورے ہندوستان میں جو ہے تبلیغ اسلام کا بہت غلغلہ بلند ہوا. یہ دور جو ہے یوں سمجھیے, یہ جو تخت دہلی پر ہمارے 650 برس ہیں, ان کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے. آدھا حصہ ہے کہ جس میں سب سے پہلے تو خاندان غلامہ کی حکومت رہی, پھر خلجیوں کی حکومت رہی, پھر تغلقوں کی حکومت رہی, پھر خاندان سادات کی حکومت رہی, اور پھر لودھیوں کی حکومت رہی. 5 خانوادے یا خاندان جو ہیں ان کی حکومت رہی ہے 325 برس تک, 1206 سے 1526, 320 برس. 1526 میں آ گیا بابر, اور پانی پت کی پہلی جنگ میں اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دی. وہاں سے لے کے 1857 تک, اب یہ تقریباً جو بھی بنے گی 31 برس, 331 برس, یہ وہ ہے کہ جو یہ خاندان مغلیہ ہے. لیکن خاندان مغلیہ کے یہ 325 برس جو ہیں, بابر ہے, پھر ہمایوں ہے, پھر درمیان میں سوری آ گیا, پھر اکبر ہے, پھر جہانگیر ہے, پھر شاہجہاں ہے, پھر اورنگزیب ہے, یہاں تک کا دور جو ہے 225 برس کا, یہ تو ہے بڑی قوت کا, شوکت کا, دبدبے کا, سطوت کا, طاقت کا. اس کے بعد جیسے ایک بلند اور بڑی عظیم عمارت کو گرنے میں وقت لگتا ہے, کچھ حصے گر گئے, پھر کچھ حصے گر گئے, پھر کچھ باقی جو ہے, یوں سمجھیے کہ یہ 125 برس, 150 برس جو ہے, یہ در حقیقت اس عظیم کھنڈر بتا رہے ہیں, عمارت عظیم تھی, اس عظیم عمارت کے کھنڈر بننے کا وقت ہے یہ. اور اس میں پھر یہ کہ آخری جو ہے بہادر شاہ ظفر جو ہے, جب ان کو گرفتار کر کے اور رنگون پہنچا دیا گیا, اور وہاں ان کا انتقال ہوا, اور 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کنویں یار میں, وہ شہنشاہ اند جو ہے وہ دیار غیر میں دفن ہے, آج بھی ان کا مزار وہاں موجود ہے. تو یہ ہماری ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ کا ایک چھوٹا سا خاکہ اپنے دل میں جما لیجیے. اب ذرا اس میں آگے آئیے, 18ویں صدی عیسوی کے وقت کا تصور کیجئے, یعنی تقریباً 250 سال پہلے 1757، یہ بڑا اہم سن ہے. اس وقت کا جو نقشہ تھا ہندوستان کا وہ عجیب نقشہ تھا کہ مرکزی حکومت بالکل نامینل، بالکل یعنی یہ کہ کوئی اس کی حیثیت نہیں رہی تھی. پورے ہندوستان میں چھوٹے چھوٹے نواب راجے، کہیں مسلمان، کہیں ہندو، کہیں مرہٹے، کہیں راجپوت، کہیں کچھ. اس سے بڑھ کر یہ کہ انگریز کی آمد شروع ہو چکی تھی. 1757 میں پلاسی کی جنگ میں اس نے فتح حاصل کر کے بنگال میں قدم جما لیے تھے. ویسے تو واسکو ڈی گاما جو آیا ہے ہندوستان میں یہ 1498 میں آیا ہے. 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا اور اس کے بعد سے یہ جو بھی پوٹینشیل ڈیولپ ہو گیا تھا یورپ کے اندر رینائسنس کے بعد یہ سیلاب کی شکل میں آیا ہے. کیونکہ زمینی راستے سے یہ مشرق کی طرف نہیں آ سکتا تھا، سلطنت عثمانیہ کھڑی تھی بہت مضبوط، لہذا نہ شمالی افریقہ کے اندر اور نہ ہی مغربی ایشیا کے راستے سے یہ آ سکا. البتہ پورا افریقہ کا چکر کاٹ کر اور 1498 میں واسکو ڈی گاما جو کالی کٹ پہنچ گیا بھارت میں، ہندوستان میں. لیکن 1498 سے لے کر اور 1757 تک ان کا معاملہ یہ تھا، کاروبار ہے، کوٹیاں بنا رہے ہیں، مرکز بنا رہے ہیں، ساحلوں پر اپنے کچھ قلعے بھی بنا لیے ہیں. لیکن پھر یہ کہ بنگال سے ان کی حکومت کا آغاز ہوا، سیلاب شروع ہوا 1757 میں پلاسی کی جنگ. اس وقت دوسری بات، جب عظیم ترین طاقت جو اس وقت ہندوستان میں تھی وہ مرہٹوں کی تھی. جنوبی ہند پر اور وسطی ہند پر مرہٹوں کا تسلط تھا، یعنی یہ کہ مختلف راجے وغیرہ تو تھے لیکن وہ ان سے چوتھ لیتے تھے، چوتھ، خمس بھی نہیں. خمس کہتے ہیں پانچواں حصہ، عشر کہتے ہیں دسواں حصہ، چوتھ چوتھائی حصہ، کل پیداوار کا چوتھ جو ہے وہ ہمارے حوالے کرو. اور ان کی طاقت اتنی تھی کہ کوئی راجا، کوئی مسلمان نواب، کوئی بادشاہ، کوئی چاہے لال قلعہ دہلی میں بیٹھا ہوا بادشاہ، وہ کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. اور اندیشہ بالکل یہ ہو گیا تھا کہ شاید ہندوستان سے مسلمانوں کا اور اسلام کا نام مٹا دیا جائے. اس لیے کہ مرہٹہ قوت جو ہے وہ بڑی فنڈامنٹلسٹ مذہبی قوت تھی، بہت مضبوط، اور مسلمانوں اور اسلام سے شدید نفرت تھی. آج بھی ان کے وارث جو ہیں وہ آر ایس ایس والے ہیں. آر ایس ایس اسی علاقے سے شروع ہوئی ہے، وہی جو علاقہ ہے مہاراشٹر کا اور اس کے ساتھ یہ ناگپور وغیرہ کا علاقہ جو ہے، مدھیہ پردیش جسے کہتے ہیں، سینٹرل انڈیا، یہاں وہ مرہٹہ طاقت سے جو یہاں سے ابری ہے. شیواجی بھی یہیں سے تھا، 25 برس تک اورنگزیب اس کے خلاف لڑتا رہا، 25 برس تک. اندازہ تو کیجیے، 50 برس کا دور حکومت ہے اورنگزیب کا اور 25 برس تک وہ اپنے دارالخلافہ دہلی میں آ ہی نہیں سکا، وہی الجھا رہا ہے. اور وہی اس کا انتقال ہوا، اورنگ آباد میں دفن ہے. اورنگ آباد حیدرآباد دکن کا شہر تھا، اب وہ مہاراشٹر میں وہیں پہ دفن ہو گیا. وہ طاقت جو ہے ایک وقت میں کچل تو دیا تھا اورنگزیب نے، لیکن پھر وہ ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا، سانپ مرا نہیں تھا، بس کچلا گیا تھا، جلدی سے اٹھ کھڑا ہو گیا. اس وقت یہ ہے کہ دہلی میں ایک درویش بیٹھا ہوا تھا، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ، 12ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم. انہوں نے دیکھ لیا ہندوستان میں اس طاقت کا مقابلے کرنے والا اب کوئی نہیں مسلمان، کوئی راجا، کوئی نواب، کوئی سپہ سالار، کوئی عسکری قائد، کوئی نہیں. تو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا ہے، اور احمد شاہ ابدالی آیا ہے اور پانی پت کی تیسری جنگ میں 1761 یا 1762 میں جنگ ہوئی ہے، اور اس میں اس نے پھر قبر توڑ دی ہے اللہ کی خاص تائید سے. وہ اتنا زیادہ بحث ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً بڑی معجزانہ قسم کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت شامل تھی، لیکن مرہٹہ قوت جو ایک دفعہ کچھ بھی گئی. اس کے کچھ عرصے کے بعد جو حضرت بعد میں سکھ ابھرے ہیں، بلکہ سکھوں کے ابھرنے میں احمد شاہ ابدالی ہی ذریعہ بن گیا. ابدالی کی توپیں یہاں پھنس گئی تھی دریائے راوی میں یا چناب میں کہیں، وہ توپیں جو ہے نکل نہیں رہی تھی، تو رنجیت سنگھ نے ان کو نکلوا دیا تھا، محنت کی تھی، تو اس سے یہ کہ خوش ہو کر اس نے کچھ علاقہ دے دیا، وہاں سے وہ رنجیت سنگھ ابھرا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو سکھوں کی طاقت سے جمی ہے بڑی، یوں سمجھیے کہ جیسے مرہٹوں کا معاملہ تھا خطرہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے، ویسے ہی یہ سکھوں کا معاملہ تھا. آخری واقعہ جو ہے پچھلی یعنی اس صدی کا، 18ویں صدی کا، کہ اس کے اواخر میں غالباً یہ 1799 یا 1798 کا واقعہ ہے، جس کو کہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ترکش مارا خدنگ آخری. جنوبی ہند میں ایک طاقت تھی جو انگریز کو رو کے کھڑی تھی، اور وہ تھی سلطان ٹیپو شہید کی. اپنوں کی غداری سے اس کے شہادت ہوئی وہ ختم ہوا اور گویا کہ ہندوستان میں حصار ختم ہو گیا. عجیب بات یہ ہے کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن, پلاسی کی جنگ میں جو فتح ہوئی تھی انگریزوں کو وہ بھی جعفر کی, میر جعفر شیعہ تھا, میر جعفر کی غداری کی وجہ سے شکست ہوئی. اور ٹیپو جو شہید ہوا تو میر قاسم شیعہ تھا جس کی غداری کی وجہ سے ٹیپو کو شکست ہوئی اور شکست مارا گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے یوں سمجھئے کہ جنوبی ہند میں وہ آخری ترکش مارا خدنگے آخری, میرے ترکش کا تو آخری تیر تھا ٹیپو سلطان یعنی اسلام کے ترکش کا, وہ ختم ہوا تو پھر اب ہندوستان میں انگریزوں کی طاقت کو کوئی روکنے والا اور اس کی پیش قدمی کو آگے کہیں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں تھا. یہ میں نے آپ کو 18th century عیسوی کا کچھ نقشہ تھوڑا سا دکھایا ہے, کچھ نہ کچھ تاریخ کی یہ چیزیں جو ہے کم سے کم اہم لینڈ مارکس تو ہمارے ذہنوں میں رہنے چاہیے. اب آئیے وہ بھی 19th صدی میں ہم آتے ہیں. 19th صدی میں ایک تو یہ کہ جو اب یہ 13th صدی ہجری تھی اس کے مجدد اعظم سامنے آتے ہیں سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ در حقیقت شاہ ولی اللہ ہی کے خاندان کے تربیت دیے ہوئے ہیں, شاہ عبد العزیز کے مرید بھی تھے شاگرد بھی تھے, اگرچہ علمی مناسبت ان کو نہیں تھی, کچھ ابھی ابتدائی ترجمہ قرآن پڑھ کر پھر آگے پڑھنے میں نہیں چلے, لیکن جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا, روحانی طاقت بے پناہ تھی. اور یہ جب تک کہ انگریزوں سے لڑتا رہا, امیر محمد خان جسے پنڈارے کہتے ہیں انگریز کہ یہ گویا کے قاتل تھے, جیسے ہوروں کو کہا انگریزوں نے کہ یہ تو ڈاکو تھے, ہور ڈاکو نہیں تھے اور انگریز کے خلاف ریزسٹنس کرنے والی حکومت تھی, اسی طریقے سے پنڈارے ڈاکو نہیں تھے, انگریزوں کے خلاف جو ہے ریزسٹ کر رہے تھے سینٹرل انڈیا میں, تو وہاں ان کی فوج میں بھی ملازم رہے سید احمد بریلوی انگریزوں کے خلاف جدوجہد کرنے کے لیے نواب امیر محمد خان, لیکن بعد میں انہوں نے صلح کر لی دب کر انگریزوں سے, گویا کہ اطاعت قبول کر لی, تو انہوں نے ریاست دے دی, ریاست ٹونک اب بھی چلی آ رہی تھی, ہندوستان کے آزاد ہونے تک وہ ریاست موجود تھی, لیکن جب انہوں نے انگریز کی اطاعت قبول کر لی تو سید احمد بریلوی ان کا راستہ چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو کر آ گئے, پھر انہوں نے جہاد کا آغاز کیا. یہ جہاد جو ہے تاریخ ہند کا اہم ترین جہاد ہے, خالص اسلامی اصولوں پر جماعت بندی, اخلاقی اور دینی اصلاح پہلے, بیعت کی بنیاد پر تنظیم اور پھر جہاد. یہ مراحل جو ہے یوں سمجھئے کہ جو سنت کا طریقہ ہے, پہلے دعوت ہے, تربیت ہے, تزکیہ ہے, منظم کرنا ہے بیعت کے ذریعے سے, اور پھر جہاد اور قتال. یہ جو ہے نقشہ یہ یوں سمجھئے کہ دور صحابہ کے بعد اس انداز کا میرے نزدیک پوری دنیا میں کہیں نہیں تھا جتنا کہ صحیح ترین یہ نقشہ, یہ شہیدین کی تحریک کہلاتی ہے, سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, اور چونکہ ان کے دست راست تھے شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ, عمر میں ان سے بڑے تھے, وہ جب شہید ہوئے 52 برس کے تھے اور سید صاحب 46 برس کے تھے, تو گویا کہ 6 سال عمر میں بڑھے تھے اور علم میں تو بہت آگے تھے, بہت آگے تھے. سید صاحب کا تو میں نے عرض کیا نا علمی ذوق ہی نہیں تھا, لیکن یہ کہ انہوں نے بیعت کی ہے, جس شان سے بیعت نبھائی ہے, جس طرح اپنی جان دی ہے بالا کوٹ میں آ کر اسی مشن کے خاطر, بہرحال یہ عظیم ترین تحریک تھی. لیکن انہوں نے بھی اصل میں جو نقشہ ذہن میں رکھا تھا جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے, وہ سمجھتے ساتھ صرف سکھوں کے ساتھ ان کی دشمنی تھی, ان کے پیش نظر تھا ہندوستان کو دوبارہ دارالاسلام بنانا. انگریزوں کے آنے کے بعد اس کو شاہ عبد العزیز نے رحمت اللہ علیہ کہ جو ان کے مرشد ہیں وہ فتویٰ دے چکے تھے یہ دارالحرب بن چکا ہے, انگریز آ گیا اب یہ دارالاسلام نہیں رہا, دارالحرب ہو گیا. دارالحرب کو لبریٹ کرانا مسلمانوں کا فرض ہے, تو انگریزوں سے در حقیقت ہندوستان کو آزاد کرانا ان کے پیش نظر تھا, لیکن اسٹریٹجی کیسے ہو انگریزوں کے حکومت کے اندر رہتے ہوئے جبکہ پورے ہندوستان کو تقریباً ان کا تسلط ہو گیا تھا, ان کے خلاف تحریک کیسے چلے. لہذا انہوں نے یہ سمجھا کہ پہلے ہمیں جانا چاہیے وہاں جہاں سے کہ مسلمانوں کا عالم شروع ہو جاتا ہے, انٹر لینڈ ہے عالم اسلام, سرحد کی طرف سے ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے اور سب سے پہلے شیعہ جو سکھوں کی جو سکھا شاہی چل رہی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے. جس قدر مظالم انہوں نے توڑے تھے یہاں پر, یہ بادشاہی کی بادشاہی مسجد جو ہے اسے اپنا اسٹبل بنایا ہوا تھا, اور اکثر مسجدیں لاہور کی وہ تھی کہ جن کی سیڑھیاں جو ہیں وہ قرآن مجید رکھ کر بنائی تھی کہ ان پر پاؤں رکھ کر داخل ہو اندر, ورنہ خالصہ گردن اڑا دے گا تمہاری, مسجد میں جانا ہے تو قرآن پر پاؤں رکھ کر داخل ہو. خالصہ کا دریا اذان یہاں بند تھی, تو سکھا شاہی تو انہوں نے جہاد کی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ انہوں نے بڑا لمبا سفر کیا ہے. لانگ مارچ جو ہے مشہور ہے تاریخ میں ماؤ زے تنگ کا, میرے نزدیک یہ لانگ مارچ اس سے کہیں زیادہ لانگ تھا. کہاں چلے ہیں, رائے بریلی, لکھنؤ سے بھی 30 میل, 40 میل, 45 میل آگے ہیں الہ آباد کی طرف. وہاں سے چلے ہیں, پورا راجپوتانہ کراس کیا, پورا سندھ کا ڈیزرٹ کراس کیا. پیر پگاڑا صاحب کے جو ہے جد امجد پاک کی کچھ میں اس وقت سے جن سے معاہدہ ہوا تھا کہ ہم جب سکھوں کو دھکیلتے ہوئے آ جائیں گے پنجاب میں تو آپ بھی ادھر سے آئیے گا ڈیرہ غازی خان کے راستے سے ہو کر, اور یہاں سے آ کر ہمارے ساتھ آپ کی فوجیں مل جائیں گی, پھر مل کر جو ہے انگریزوں کو یہاں سے ہندوستان سے نکالیں گے. یہ معاہدہ کر کے گئے, انہیں کا دیا ہوا عالم تھا پیر جھنڈا جو مشہور ہے سندھ کے اندر, اور انہیں نے جو پگڑی دی تھی تو پیر پگاڑا بنے ہیں وہ. اصل میں یہ سید صاحب کے یوں سمجھیے دو تبرکات تھے جو وہ دے کر گئے ہیں اس وقت, ایک اپنا عالم اور ایک اپنا امامہ. امامہ جو ہے وہ پھر جب ان کے ہاں خاندان میں تقسیم ہوئی تو ایک بھائی کو امامہ مل گیا, وہ پیر صاحب جھنڈا شریف ہو گئے, پیر صاحب آپ پگاڑا شریف, پگاڑا پگڑی پگاڑا, اور دوسرے جو ہے وہ پیر صاحب جھنڈا. یہ ایک ہی خاندان ہے اصل میں, راشٹری خاندان جو ہے بھارت. پھر انہوں نے پورا جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے درا بولان کراس کیا پورا یہ بلوچستان کا شدید ترین, پھر یہ گئے ہیں اور داخل ہوئے ہیں افغانستان میں, پھر آئے ہیں باجوڑ کے علاقے سے داخل ہوئے ہیں یہ اس علاقے میں ہندوستان کے. اب لانگ مارچ کا تصور کر رہے ہیں, اور سکھوں کے ساتھ پھر ان کا جہاد ہوا. افسوس یہ ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی غلطی کو بھی دخل ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں انہیں مجدد اعظم مانتا ہوں 13ویں صدی ہجری کا. میں جب پہلی مرتبہ بالا کوٹ گیا تھا, یہ ہے 1952 کا واقعہ, میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, تو وہاں اس ایک قبر پر کتبہ لگا ہوا تھا. اگر کے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ غلط ہے, سید صاحب کی قبر کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں دفن ہے, لیکن اس وقت تھا ایک, بعد میں اس کو ہٹا دیا گیا کتبہ, اب وہاں موجود نہیں ہے. تو وہ کتبے کے اشعار مجھے آج بھی یاد ہیں, سید احمد بریلوی غازی, ہست مدفون اندری مرقد, مومن و متقی ولی اللہ و مجدد براس سیزدہ صد, 13ویں صدی کے مجدد, آمد از ہند با گروہ کثیر, بحر امداد مردمان سرحد, سرحد والوں کو سکھا شاہی سے نجات دلانے کے لیے آئے تھے. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے وہاں جاتے ہی شریعت کے احکام کی تنفیذ کر دی. وہ سمجھے کہ تو مسلمانوں کا دارالاسلام ہے, مسلمان ہیں, سب نمازی ہیں, روزے دار ہیں, شریعت, حالانکہ ان کے رواج کچھ مختلف تھے. آج بھی بیٹیوں کو کون دیتا ہے وہاں پہ اپنے اس وراثت میں سے حصہ, اور جو ہے بلکہ بیٹیوں پر جو ہے وہ پیسے لیتے ہیں شادی کر کے وقت, جو ہے بیٹیوں کے عوض کہہ لیجئے, یہ ساری رواج ان کے یہاں چل رہے تھے. تو سید صاحب نے جب شریعت کے احکام نافذ کیے ہیں تو وہاں کے مولوی ان کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے فتویٰ ان کے خلاف دیا, اور پھر یہ کہ پٹھانوں نے ایک رات معین کر کے شبخون مار کر جہاں جہاں ان کے کیمپ سے وہاں پر حملہ کر کے سینکڑوں جو ہے یہ جو کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے تھے بنگال اور بہار اور یوپی کے میدانوں کے رہنے والے, کتنا لمبا سفر کر کے پہنچے تھے اسلام کی سربلندی کے لیے, ان کی بہت بڑی تعداد کو شہید کر دیا. پھر غداری ہوئی, انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی. یہ سیدو ایک جگہ ہے اکوڑا کٹک کے قریب, یہاں جب جنگ ہوئی ہے تو یہاں پھر ان کو زہر بھی دیا گیا سید صاحب کو. بہرحال یہ داستان پھر تلخ ہو جائے گی. میرے نزدیک ان کی بھی ایک غلطی کو اس میں دخل ہے کہ وہاں ذرا تربیت کر کے لوگوں کو ذہناً تیار کر کے, شاید انہوں نے قیاس کیا جیسے حضور نے مدینے میں آتے ہی شریعت نافذ کرنی شروع کر دی تھی, لیکن یہ فرق نہیں ذہن میں رہا کہ مدینے والے تو حضور کو جا کر لے کر آئے تھے, آپ کو تو کوئی لے کر تو وہاں نہیں آیا تھا, آپ تو خود آئے تھے, اپنی مرضی سے آئے تھے, لہذا وہاں کچھ وقت لینا چاہیے تھا کہ لوگوں کے ذہن کو, فکر کو, سوچ کو بدلے, اور اس کے بعد تدریج شریعت کی تنفیذ ہو. تو غلطی ہوئی ہے لیکن نیک نیت اس سے ہوئی ہے, اور یہ بڑے سے بڑے شخص سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہ بارہ اس کے نتیجے میں جامع شہادت نوش کر لیا 1831 کا یہ واقعہ. اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ تاریخ اسلامی کا, تاریخ ہند کا اہم ترین, ضروری ترین باب ہے. خالص اسلامی تحریک, خالص منہج انقلاب نبوی کے اصول پر غلطی البتہ ہو گئی, ٹھیک ہے, غلطی اگر احد میں صحابہ سے ہو گئی تھی, 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے کہ نہیں ہو گئے تھے, یہ تو یہ حضور کا وجود تھا, وجود مسعود, اللہ تعالیٰ نے ایک حد تک ہی بس معاملہ رکھا, ورنہ بالکل شکست بھی ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے ایک عارضی سی شکست دے کر پھر فتح دے دی. لیکن یہ کہ بہرحال یہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہوا ہے. اس کے بعد بھی یعنی اب یہ بات نوٹ کیجئے کہ انگریز کے ہندوستان میں آنے کے بعد یہاں سے انگریز کو دفع کرنے کی اور باہر نکالنے کی جد و جہد اولاً مسلمانوں نے کی اور خالص اسلامی طریقے سے کی. 1926 میں انہوں نے یہاں سے سفر شروع کیا تھا, یہ بریلی جو رائے بریلی دریا کراس کیا, میں وہاں گیا ہوں, 24 گھنٹے رہا ہوں اس خانقاہ میں اور میں نے 5 نمازیں وہاں پڑھی ہیں باجماعت اسی مسجد میں جو شاہ عالم اللہ نے بنائی تھی اکبر کے زمانے میں, یہ ان کے جد امجد تھے سید احمد بریلی رحمتہ اللہ علیہ کے, وہ تقیہ شاہ عالم اللہ مشہور ہے, مولانا علی میاں جو ہے اسی خاندان سے ہے اور وہیں پر وہ ان کی رہائش بھی تھی, وہاں میں ان کی خدمت میں رہا ہوں, 2 مرتبہ گیا ہوا. بہرحال وہاں سے ہجرت کی اور پھر دو نفل پڑھے, صحیح ندی ہے غالباً وہاں اس کے قریب سے اس کو کراس کر کے 2 رکعت کے اب ہجرت کا آغاز کر رہے ہیں, یہ لمبا سفر کر کے آئے اور کہاں جامع شہادت نوش کیا ہے, بالا کوٹ میں آپ کا ہزارہ کا ضلع ایبٹ آباد سے کوئی یوں سمجھیے 40-45 میل دور. لیکن یہ تھی خالص اسلامی تحریک اور اس میں کسی ہندو کا کوئی داخل نہیں تھا. البتہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خود نویس سوانح حیات نقش حیات میں یہ لکھا ہے, بلکہ خطوط شائع کر دیے ہیں کہ سید صاحب نے ہندوستان کے ہندو راجاؤں اور مہاراجاؤں کو خطوط لکھے تھے کہ دیکھیے ہم ہندو اور مسلمان تو یہاں رہ رہے تھے بہت عرصے سے اور ہمارے درمیان کوئی جھگڑے نہیں تھے, کوئی فساد نہیں تھے, امن کے ساتھ رہ رہے تھے, یہ انگریز آ گئے ساتھ سمندر پار سے اور انہوں نے آ کر حکومت کر لی ہے, تو ہمیں مل جل کر ایک متحد محاذ بنا کر انہیں یہاں سے نکالنا چاہیے. تو اسکیم تو یہ تھی کہ پہلے سکھا شاہی سے پنجاب اور سرحد کے مسلمانوں کو نجات دلائیں, پھر یہ کہ آگے بڑھے تو انگریز کے ساتھ دو ہاتھ کریں گے, پھر ہندوستان کے اندر سے بھی مسلمان اور بغاوت کریں گے, ادھر سے جو ہے یہ پیر پگھاڑا جو ہے اپنی ہوروں کی جو ہے فوج لے کر اور وہ آ کر مل جائیں گے پنجاب میں. لیکن اسکیم رہ گئی, ناکامی ہو گئی. اس کے بعد آیا ہے اس کے وسط میں دوسرا ریلا جو ہے وہ تھا ہندو مسلم متحدہ بغاوت انگریز کے خلاف, یہ ہے 1857, وہ ہے 1826 سے 1831, نوٹ کرتے جائیے, یعنی یوں سمجھیے کہ کم و بیش ربع صدی قبل جہاد آزادی مسلمانوں نے شروع کیا, ہندو کوئی اس میں شامل نہیں تھا, اگرچہ وہ ناکام ہو گئے. شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی علی, مقابلہ تو دلے ناتوان خوب کیا, انہوں نے اپنی جانیں دے دی, ان کے لیے سرخروئی ہے, ان کے لیے کامیابی. بہرحال یہ جو بغاوت ہوئی ہے اس میں آپ نے یہ دیکھا کہ اب یہاں ہندو بھی اور مسلمان بھی دونوں کھڑے ہو گئے اور یہ بغاوت جسے کہ پہلے غدر کہتے تھے اب اسے جنگ آزادی کہتے ہیں 1857 کی. لیکن بہرحال وہ بھی ناکام ہو گیا اور اس کی ناکامی میں اگر آپ برا نہ مانے تو کہوں کہ کافی بڑا دخل پنجاب کے مسلمانوں کا ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ پنجاب کے مسلمان کو انگریز نے آ کر سکھا شاہی سے نجات دی تھی, لہذا پنجاب کا مسلمان انگریز کا ممنون احسان تھا. سندھ میں انگریز نے آ کر مسلمان سے حکومت چھینی, لہذا سندھی مسلمان میں انگریز کے خلاف نفرت اور بغاوت کے جذبات آخری وقت تک قائم ہوئے. ہوروں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا انگریزوں کو, اور یہ آزادی سے چند سال پہلے تک 44-45 تک, آج فلاں اسٹیشن جلا دیا, آج فلاں تھانے پر حملہ کر دیا, ان کی شورش چلتی رہی. پنجاب میں معاملہ برعکس تھا, کہاں سکھا شاہی کہاں انگریز کی جسے کہتے ہیں کہ رول آف لا, اس کے اندر تو بہرحال اس طرح کی بدمنی نہیں تھی, لہذا پنجابی مسلمان وفادار تھا انگریز کا. نہ صرف پنجابی مسلمان بلکہ سرحد کے بھی جو وسطی اضلاع ہیں, مردان, پشاور, کوہاٹ, یہ بس وقتی اضلاع ہے, اس سے اوپر پھر آپ جائیں گے تو شمالی علاقہ ہے, مالاکنڈ ایجنسی ہے, نیچے جائیں گے تو بنو وغیرہ, ڈیرہ اسماعیل خان علیحدہ, ان کا کلچر بھی علیحدہ ہے. یہ جو 3 اضلاع ہیں ان کے اوپر بھی اسی طریقے سے عیسائیوں اس کا سکھوں کا تسلط تھا, یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ بھی انگریز کے بہت وفادار ثابت ہوئے اور پنجاب سے اور سرحد کے ان 3 اضلاع ہی سے انگریزوں کو بہترین فوج ملی اور پنجابی ریجیمنٹس نے جا کر دلی واپس فتح کر کے انگریز کو دیے, ورنہ دلی جو ہے انگریزوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. پنجابی مسلمان گئے ہیں انگریزوں کی وفاداری میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اور دلی کو ریکانکر کیا ہے انگریزوں کے لیے, جیسے یہی مسلمان تھا جس نے اس صدی میں یروشلم جو ہے فتح کروایا تھا ایلن بی کے ہاتھ پر، اور یہ جو یہودیوں کا مرکز سے بنا ہے یہ اس کی آغاز تو اس صدی کے ابتدا میں ہو گیا تھا، جنرل ایلن بی اس کو مدد کرنے والے ہندوستان کے مسلمانوں کی فوجیں تھے۔ بہرحال اب یہ ایک تلخ باب ہے لیکن اس کا سبب بھی بیان کر دیا، اگر کوئی فرق ہے تو سبب یہ تھا کہ در حقیقت یہاں سکھا شاہی سے نجات دی تھی انگریز نے، تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو بہرحال پڑتے ہیں۔ بہرحال 1857 جب ناکام ہو گیا، غدر ناکام ہو گیا، اب آ گیا یہاں تاج برطانیہ کی براہ راست حکومت کا دور۔ اس سے پہلے تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، تجارتی کمپنی تھی، اس کے گورنر جنرل ہوتے تھے، اب وائسرائے شروع ہوا۔ اس لیے کہ براہ راست تاج برطانیہ ملکہ وکٹوریا کے تحت جو ہم آئے ہیں ہندوستانی، تو وہ تو آئے ہیں 1857 کے بعد۔ اور اس میں جو فرق واقع ہوا کہ اب جو حکومت تھی وہ تلوار سے نہیں بلکہ قلم سے تھی۔ ول یو بی گورن بائی سون اور بائی پین؟ ایک وائس رائے نے یہ بڑے الفاظ لکھوا دیے تھے کہ ہندوستانیوں سوچ لو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تلوار سے حکومت کریں تو ٹھیک ہے، تم بغاوت کرتے رہو گے ہم تمہارا ستیاناش کرتے رہیں گے، سوچ لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پرامن رہو اور ہم قلم سے حکومت کریں تو ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ تم پھر کو بغاوت مت کرو، بیٹھے رہو، ہماری حکومت کو تسلیم کرو، وفاداری کا معاملہ کرو، تو ہم بھی قلم سے اور قانون کی حکومت ہم کریں گے۔ اب کس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو کی عددی اکثریت اب سامنے آئی، جب قلم کی حکومت ہو گئی، اب وہ تلوار کی حکومت تو رہی نہیں، اب تو معاملہ وہ عدد تھا، اب اگر کوئی ووٹ ہوں گے، کوئی میونسپل الیکشن ہوگا، کوئی کچھ اور ہوگا تو کیا چیز ہوگی، ون مین ون ووٹ۔ اب ہندو کی اکثریت، یعنی جن پر ہم نے ہزار برس حکومت کی تھی بزور شمشیر، اب شمشیر تو گئی نیام میں، انگریز نے جو ہے، اور جو فوجیں ہیں، فوجیں تو اب یوں سمجھیے کہ اسپیشلائز جاب بن گیا، پہلے فوج ہوتی تھی عوامی فوج، پورا قبیلہ ہے، اس کے سب لوگ جو بھی ہیں جوان وہ لڑنے والے ہیں، اب یہ فوج ایک اسپیشلائز جاب ہے، یہ تو ایک اسٹینڈنگ آرمیز ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، ان کے ہتھیار ہیں، ان کے لمبے چوڑے سلسلے ہیں، عام انسان جو ہے وہ تو نہتے ہو گئے، نہتے ہو گئے، اور اگر کوئی معاملہ رہ گیا، اگر کسی درجے میں خود اختیاری اور کچھ بھی تھوڑی سی لوکل سیل گورنمنٹ دینے کی کوشش کی تو ووٹوں کی بنیاد پر، اور ووٹ ان کے ہم سے زیادہ تھے، لہذا ہندوؤں کی جو عددی اکثریت تھی اس کا ایک ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اب جو میری گفتگو کا اہم ترین نقطہ ہے اس وقت، ذرا اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، انگریز کی آمد پر ہندوستان کے مسلمانوں کا رد عمل کچھ اور تھا، ہندو کا رد عمل کچھ اور تھا، یہ فرق بہت اہم ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا سندھ کے مسلمانوں کا رد عمل اور تھا، پنجاب کے مسلمانوں کا اور تھا، پنجاب میں اس نے آ کر سکھا شاہی سے نجات دلائی تھی، نجات دہندہ تھا انگریز، اور سندھ میں انہوں نے تالپوروں سے حکومت چھینی تھی، لہذا وہ غاصب تھا، اس کے خلاف دشمنی تھی، لیکن اس سے بڑے پیمانے پر پورے ہندوستان کی سطح پر ہندو کا طرز عمل اور رد عمل کچھ اور تھا، مسلمان کا کچھ اور تھا۔ نمبر ایک، ہندو کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے، اب انگریزوں کے غلام ہو گئے، کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئی نا، مسلمان حاکم تھے محکوم ہو گئے، زمین و آسمان کا فرق۔ اب جو حاکم سے محکوم بنے اس میں انتقامی جذبہ ہوتا ہی ہے، انگریز کو مسلمان سے خوف تھا، اس کی تو چنگاریاں موجود ہیں، اسے تو ابھی یاد آ رہا ہے کہ ہم سے حاکم یہاں کے، تو اس کی تو خمیر میں بغاوت موجود ہے، لہذا انگریز نے مسلمان کو پیچھے ہٹایا، ہندو کو آگے بڑھایا، سینے سے لگایا۔ نمبر دو، ہندو صرف ہندوستان میں تھا اور مسلمان تو ایک عالمی برادری کے افراد تھے، اور پورے عالم اسلام پر جو مغربی استعمار ستم ڈھا رہا تھا، ہندوستان کا مسلمان اس میں ان کا حمایتی بن کر کھڑا ہوتا تھا، اگر خلافت کا معاملہ ختم ہو رہا ہے تو ہندوستان کا مسلمان کھڑا ہو گیا، تحریک چلا رہا ہے، ٹریپولی میں کوئی بچی شہید ہو گئی ہے تو علامہ اقبال نظم لکھ رہے ہیں، وہ شبلی ہو، وہ حالی ہو، وہ حمید الدین فراہی ہو، وہ علامہ اقبال ہو۔ اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ انگریز کو ظاہر بات ہے اس کی حکومت تو قائم تھی نا، وہ تو سارے بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی تھی، پھر یہ کہ یہ سارا علاقہ کروشل سٹیج کہلاتا تھا، جو اب آپ امارات کہتے ہیں، یہاں بھی انگریزوں نے قدم جمائے ہوئے تھے پوری خلیج کے اوپر، اس سے آگے عدن اس کے زیر حکومت تھا، یہ ساری جو بھی کی پوائنٹس دنیا کے نقشے کے اوپر وہ سب جو کس کے پاس تھے؟ اسی کے پاس تھے. پھر یہ کہ آگے چل کر نہر سویس کس کے پاس تھی؟ انہی کے پاس تھی. مصر کس کے پاس تھا؟ ان کے پاس تھا. عراق کس کے پاس تھا؟ ان کے پاس تھا. لہذا مسلمانوں سے خوف زیادہ تھا, اور مسلمانان ہند جو ہے واقعتاً ان میں جذبہ ملی جو ہے پوری دنیا کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا. لہذا انگریزوں نے انہیں اور دبا کر رکھا. تیسری بات دیکھیے, ہندو جو ہے وہ اپنے کلچر سے اپنے مذہب سے پہلے بھی کافی دور آ چکے تھے. مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں اپنی تہذیب, اپنا تمدن, اپنا کلچر ابھی پوری طریقے سے یاد تھا کہ ہماری اپنی تہذیب ہے, ہمارا اپنا تمدن ہے, ہمارا اپنا کلچر ہے. لہذا مسلمانوں میں ایک اختلاف رائے ہو گیا. جو زیادہ مؤثر قوت تھی علماء کی, انہوں نے عدم تعاون کی روش اختیار کی. نہ انگریزی پڑھیں گے, نہ انگریزوں کی ملازمت کریں گے, نہ انگریزی علوم سیکھیں گے. وہ ایک ٹوٹل بائیکاٹ, یہ پیسیو ریزسٹنس کی شکل ہوتی ہے. ان حاکموں کے ساتھ کوئی ہم معاملہ نہیں کریں گے, کوئی معاہدہ نہیں کریں گے, کوئی ان کی خدمت نہیں کریں گے, چاکری نہیں کریں گے, ملازمت نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. لیکن ایک شخصیت ابھری, سر سید احمد خان کی, انہوں نے کہا یہ احمقانہ بات ہے, اس پر اگر تم نے عمل کیا تو ہندو تم پر چھا جائے گا, تم رہ جاؤ گے یا ستے یا قصائی یا پلے دار, اور ہندوستان میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انگریزی سیکھو, انگریزی پڑھو, انگریز کے قریب بھی آؤ تاکہ انگریز جو حقوق دے رہا ہے اس میں بھی اپنا حصہ وصول کر سکو, انگریزی ملازمتوں میں بھی اپنا حصہ وصول کر سکو, تاکہ یہ انگریز دشمنی جو ہے اسباب بغاوت ہند کتاب لکھ کر انہوں نے پہلے تو انگریزوں کو بتانا شروع کیا کہ تم مسلمانوں سے دشمنی نہ کرو, مسلمان دشمن نہیں ہے تمہارے. اصل اسباب یہ تھے, اسباب بغاوت ہند ان کی بہت بڑی تصنیف تھی, اور مسلمانوں کو یہ دیا کہ انگریزی پڑھو, انگریزی علوم پڑھو, اور جو بھی اس جدید تہذیب کے اندر اچھی چیزیں انہیں اختیار بھی کرو, البتہ یہ کہ اپنے اسلام پر قائم رہو. تو جو بھی علی گڑھ کا وہ مدرسہ تھا اور پھر کالج بنا, پھر یونیورسٹی بنا, وہ در حقیقت اس مکتبہ فکر کی جو ہے ایک اشاعت تھی. گویا کہ مسلمان دو دھاروں میں تقسیم ہو گئے. علماء کا معاملہ یہ رہا کہ ترک موالات, عدم تعاون, نہ انگریزی پڑھیں گے, نہ انگریزی تہذیب کی کسی شے کو بھی اختیار کریں گے. نفرت کا یہ عالم تھا, کسی نے اگر چمچ استعمال کر لیا کھانے میں تو کرسٹان ہو گیا, یہ چمچ سے کھانا کھاتا ہے, یہ کرسچن ہو گیا, کرسٹان ہو گیا. کسی نے میز کرسی میں بیٹھ کر کھانا کھایا, کرسٹان ہو گیا. انگریزی تہذیب کا کوئی شائبہ نہیں آنے چاہیے ہمارے اندر, اور ہم تو اپنے کوڑوں کھدروں میں بیٹھ جائیں گے اور قال اللہ و قال رسول کرتے رہیں گے. ہندو اس کے برعکس جو ہے وہ من حیث القوم مجموعی حیثیت سے آگے بڑھا, انگریزی پڑھی, سائنسز پڑھی. سب سے بڑھ کر جو ہے بنگال کا ہندو, شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ جس قدر ٹاپ پر وہ پہنچے ہیں سائنسز کے اندر. پنجاب میں بھی پارٹیشن سے پہلے انجینئرنگ اور میڈیسن, ان کی تمام کتابیں جو ہے وہ بنگالی ہندوؤں کی لکھی ہوئی تھی. چیٹر جی اور بینر جی, یہ سب کے سب جو مصنف کون تھے؟ بنگالی ہندو. انہوں نے ساری سائنسیں پڑھی, انگریزی زبان پڑھی, وہ انگریزوں کے قریب بھی آئے, ملازمتوں میں آگے نکل گئے, وکالت میں آگے نکل گئے, تجارت میں آگے نکل گئے. اس سے معاملہ یہ ہو گیا کہ وہ جو ایک اندیشہ تھا کہ مسلم قوم بالکل دب کر رہ جائے گی, وہ واقعتاً ایک بہت بڑی حقیقت کی صورت اختیار کر گیا. یہ جو توازن طاقت کا بگڑا, ہندو کا اب غلبہ, ڈومینیشن, اور مسلمان دب گئے, پیچھے رہ گئے. اگرچہ مسلمانوں میں بہت لوگوں نے پھر سر سید کی بات سنی, پھر اسلامیہ کالج لاہور میں کھل گیا, اسلامیہ کالج جو ہے پشاور میں کھل گیا, اسلامیہ کالج اور جگہ کھل گیا, اسلامیہ ہائی اسکول کھلے تاکہ پڑھے. بھائی آؤ, اگر بندہ تو تمہاری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ تم تو پلے دار رہ جاؤ گے یا قصائی ووٹ بیچنے والے رہ جاؤ گے, یا اسی طرح کے تمہارا پیشہ رہ جائے گا, باقی کوئی نہ سرکاری ملازمت میں تمہارا کوئی حصہ ہوگا اور نہ ہی کوئی جو ہے کسی تعلیم میں, اور اس کے اندر تم آگے نکل سکو گے. لیکن اس سے جو مسلمانوں کے اندر خوف پیدا ہوا ہے, ہندو اقلیت کا خوف, اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہندو ابھرا, اس کے اندر جو ہے اپنے مذہب کو بھی اثر نو زندہ کرنے کا جذبہ ابھر آیا, اور مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ شکست لینے کا بدلہ بھی ابھر آیا. ظاہر بات ہے شکست کا بدلہ جو ہے وہ تو انہیں لینا تھا, آپ اس کا اندازہ کیجیے نا. اندرا گاندھی کا جملہ اگر یہ ہے کہ وی ہیو اوینجڈ 1000 ایئرز ڈیفیٹ, تو آپ اندازہ کیجیے کہ مونجے اور ساورکر اور جو بڑے بڑے کٹر قسم کے جو ہندو تھے مسلمانوں کے دشمن, ان کے ذہن اور ان کے فکر اور ان کے احساسات کی کیفیت کیا ہوگی. اگر موتی لال کی پوتی اور نہرو جواہر لال کی بیٹی کہہ رہی ہے وی ہیو اوینجڈ 1000 ایئرز ڈیفیٹ, پھر شدھی کی تحریک شروع ہو گئی, سنگٹن شروع ہو گئی, آریہ سماج شروع ہو گیا, سوامی دیانند سرسوتی میدان میں آ گئے, سوامی شردانند آ گئے, حضور کی سیرت پر حملے ہو رہے ہیں. یہ سارا یوں سمجھیے کہ ہندو امپیریلزم کا ایک عفریت چنگھاتا اٹھا اور اس کی وجہ سے عام مسلمانوں نے اس کے خطرے کو محسوس کیا. یہ خوف تھا جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنائی, یہ میں پہلے تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. اسی لیے میں نے آج پھر وہ آیت پڑھی ہے, واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون یتخطفکم الناس. یاد کرو مسلمانوں وقت جبکہ تم تعداد میں کم تھے, اقلیت میں تھے, اور تمہیں دبا لیا تھا ہندوؤں نے معاشی میدان میں, تعلیم کے میدان میں, تجارت کے میدان میں, انڈسٹری کے میدان میں, وہ آگے نکل گئے تھے. تخافونا یتخطفکم الناس, تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے, اگر کہیں ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو ہندو ہمیں ختم کر دیں گے. تو اللہ نے تمہاری مدد کی, فآواکم, اللہ نے تمہیں پناہ گاہ کے طور پر پاکستان عطا کر دیا. فآواکم وایدکم بنفسہ, اپنی خصوصی نصرت سے تمہاری تائید فرمائی. ورزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کر سکو. اس شکر کا حق جو ہے کیسے ادا ہوگا وہ اگلی آیت میں, وہ میں پھر آگے چل کر کوٹ کروں گا. بہرحال یہ حالات ہیں کہ جن میں اب 20ویں صدی کا آغاز ہو رہا ہے. تو میں پہلے 18ویں صدی عیسوی میں گیا تھا, پھر 19ویں صدی عیسوی میں, اب 20ویں صدی عیسوی میں. 20ویں صدی عیسوی میں عظیم ترین شخصیت مسلمانوں کی جو ابھر کر سامنے آئی, جسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ سلسلہ مجددین امت کی آخری کڑی, آخری اب تک. اب 15ویں صدی کے مجدد میرے نزدیک حضرت مہدی ہوں گے, یہ علیحدہ بات ہے, وہ تو آنے کی بات ہے, مستقبل کی بات ہے. 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم شیخ الہند اسیر مالٹا, انہوں نے اسی طریقے پر جیسے کہ سید صاحب نے پلان کیا تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو جمع کر کے اور انگریز کو نکالا جائے, لہذا اسی پر انہوں نے ایک تو اپنی اندرونی طور پر دعوت شروع کی. مدد کے لیے دارالخلافہ ترکی سے امداد لینے کے لیے خود گئے, حجاز, ابھی تک حجاز جو ہے خاص طور پہ مدینہ جو ہے اس پر قبضہ تھا ترکوں کا, اور وہاں گورنر کے ذریعے سے دارالخلافہ ترکی سے مدد بھی مانگی جائے گی. اور عبید اللہ سندھی صاحب کو بھیجا, کابل وہاں جاؤ اور امیر کابل سے, امیر افغانستان سے مدد کی درخواست کرو. پھر وہ ریشمی رومالوں کی تحریک, بہرحال وہ جو ہے راس تشت ازمام ہو گیا, کو گرفتار کیے شریف حسین والی مکہ نے, گرفتار کر کے انگریز کی خدمت میں پیش کر دیا, یہ آپ کا باغی ہے, لیجیے حاضر ہے. یہی حشر ہونے والا تھا عبید اللہ سندھی کا, انہیں وقت پر پتہ چل گیا, وہ بھاگ کر روس چلے گئے. بہرحال تحریک تو یہ ناکام ہو گئی, لیکن تقریباً 5 سال مالٹا میں قید رہنے کے بعد جب واپس آئے ہیں, اب آپ اندازہ کیجئے کس قدر عظیم شخصیت اس کی تھی. شیخ الہند بوریا نشین, 5 سال مالٹا کی اسیری, یعنی اس کو گرفتار کر کے ہندوستان کی جیل میں نہیں رکھا, گاندھی کو ہمیشہ ہندوستان میں رکھا اور سب کو ہندوستان میں رکھا ہے, ان کو رکھا تھا مالٹا میں. اقبال کے نفس سے لالے کی آگ تیز, ایسے چمن سرا کو, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو, یہ ہندوستان کی جیل میں اگر کہیں ہوئے تو ممکن ہے کہ ان کے سانسوں کے اثرات بھی جو ہے باہر چلے جائیں. وہاں سے رہا ہو کر آیا ہے, تو پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ بمبئی میں جب جہاز ان کا پہنچا ہے تو قدم بوسی کے لیے جو شخصیتیں حاضر ہوئی بمبئی میں استقبال کے لیے, ان میں مولانا عبد الباری فرنگی محلی بھی تھے جو اس وقت عظیم ترین شخصیت تھے علماء ہند کی. یہ دونوں عظیم ترین تھے, عبد الباری فرنگی محلی لکھنؤ میں اور دیوبند میں مولانا محمود حسن. البتہ یہ کہ جب یہ جیل میں تھے, جب یہ جمعیت علماء ہند کا تافیسی اجلاس 1919 میں ہوا تھا, تافیسی اجلاس کی صدارت کی تھی مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے. دوسرا اجلاس 1920 میں ہوا ہے ان کے رہا ہونے کے ہو کر واپس آنے کے بعد, اس کے صدر تھے شیخ الہند مولانا محمود حسن 1920 نومبر. تو ایک تو مولانا عبد الباری فرنگی محلی لکھنؤ سے چل کر بمبئی گئے ہیں استقبال کے لیے, اور دوسرا استقبالی کون تھا؟ موہن داس کرم چند گاندھی، ہندوؤں کا عظیم ترین رہنما بننے والا ہندوستان کا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ شیخ الہند، میں کیوں کہتا ہوں انہیں کہ وہ در حقیقت 14ویں صدی ہجری کے عظیم ترین مجدد. بہرحال انہوں نے جو بھی کوششیں کی وہ تو اپنی جگہ ہے، میری اتنی موٹی کتاب ہے یہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی، اس لیے کہ میں اپنا روحانی رشتہ انہیں کے ساتھ جوڑتا ہوں، لنکس ہے درمیان میں، ابوالکلام بھی ہیں، ابوالعلا بھی ہیں، علامہ اقبال بھی ہیں، لیکن میرا اصل روحانی رشتہ شیخ الہند سے ہے. اسی لیے کتاب کا عنوان ہے جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی. میری روحانی جو بھی ہے نسبت وہ در حقیقت شیخ الہند سے. بہرحال انہوں نے ایک تو یہ کہا اس موقع پر کہ ابوالکلام آزاد کو اے مسلمانان ہند، اسے امام الہند مان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور پھر خالص اسلامی جہاد شروع کرو. یعنی وہی 1831 کا جو حادثہ ہوا تھا شہدائے بالا کوٹ کا، گویا کہ اس دور کو اثر نو جوڑنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ امام الہند تو علماء بیعت کرتے تو امام الہند بنتے نا ابوالکلام آزاد. 1912 سے انہوں نے شروع کر دی تھی اپنی جماعت جس کا نام تھا حزب اللہ. 1912 میں الہلال نکالا، 1913 میں حزب اللہ قائم کی بیعت کی بنیاد پر. اور اب یہ کہا 1920 میں شیخ الہند نے کہ انہیں امام الہند مانو، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی قیادت میں جہاد کرو انگریز کے خلاف. بدقسمتی سے علماء نے حضرت شیخ الہند کی اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعظم کی بات پر توجہ نہیں کی، ٹال دیا. میرے نزدیک وہ جرم ہے جس کی پاداش میں ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت سے علماء معزول کر دیے گئے اور تاحال معزول ہیں. اس کے بعد علماء کا رول سیکنڈری رہا، یا کانگریس کے حاشیہ نشین یا مسلم لیگ کے حاشیہ نشین، قائد وہ نہیں تھے. جمعیت علماء ہند ہے تو وہ کانگریس کی حاشیہ نشین، اور جمعیت علماء اسلام قائم کی مولانا سمیع احمد عثمانی نے، وہ مسلم لیگ کی حاشیہ نشین. قیادت ان کی نہیں تھی، قیادت سے معذور ہو گئے. قائد آخری تھا در حقیقت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، اور ان کی رائے کو نہ قبول کر کے گویا کہ علماء نے ایک غلطی ہی نہیں کی، میرے نزدیک بہت بڑا جرم کیا دینی اور روحانی اعتبار سے. انہوں نے جو کچھ سمجھا تھا، میں آپ کو ایک بات ان کا قول سنانا چاہتا ہوں، کس قدر ان کی 1920 میں بھی نگاہ تھی کہ اگرچہ اس وقت جدوجہد آزادی ہندو اور مسلمان مل کر رہے تھے، تحریک خلافت بھی ہندو مسلمان مل کر چلا رہے تھے، گاندھی تحریک خلافت میں شامل ہوا تھا، اس کے باوجود جو ہے حقائق، اب ان کی یہ تقریر ہے 1920 کی، سنیے. ہاں میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں کہ ان اقوام کی باہمی مصالحت اور آشتی کو اگر آپ پائیدار اور خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی ہندو اور مسلمانوں کی، تو اس کی حدود کو خوب اچھی طرح دل نشین کر لیجئے. اور وہ حدود یہی ہے کہ خدا کی باندھی ہوئی حدود میں ان سے کوئی رکھنا نہ پڑے، جس کی صورت بجز اس کے کچھ نہیں. کہ سنو، آشتی کی تقریب سے فریقین کے مذہبی امور میں کسی ادنا امر کو بھی ہاتھ نہ لگایا جائے. یعنی یہ آپ خودی کی تحریکیں چلائیں گے، سلطنت کی تحریکیں چلائیں گے، مسلمانوں کے مذہبوں کے اوپر حملے کریں گے، تو پھر یہ صلح اور ہمارا تعاون اور اتحاد باقی نہیں رہ سکتا. اور دنیاوی معاملات میں بھی ہرگز کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی فریق کی ایزا رسانی اور دل آزاری مقصود ہو. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک بہت جگہ عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے. مذہبی معاملات میں تو بہت لوگ اتفاق ظاہر کرنے کے لیے اپنے مذہب کی حدود سے بھی گزر جاتے ہیں، لیکن محکموں اور ابواب معاش میں ایک دوسرے کی ایزا رسانی کے درپے رہتے ہیں. میں اس وقت جمہور سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میری گزارش دونوں قوموں کے زعما سے ہے کہ ان کو جلسوں میں ہاتھ اٹھانے والوں کی اکثریت اور دل نشکوب ریزولوشنوں کی تائید سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے کہ یہ طریقہ سفی لوگوں کا ہے، اور ان کو ہندو اور مسلمانوں کے نجی معاملات اور سرکاری محکموں میں متعصبانہ رقابتوں کا اندازہ کرنا چاہیے. گویا کہ عام مسلمان جو محسوس کر رہا تھا کہ ہندو میرے در پہ ہے، ایک چپراسی بھی محسوس کرتا تھا کہ میرا وجود ہندو کو یہاں گوارا نہیں ہے. بنیا شیر بیٹھا ہے 5 لاکھ کا مال لے کر دکان میں، لیکن اس کی دکان کے نوک پر، نکر پر اگر کوئی مسلمان جو ہے وہ پان کا کھوکھا لگا کر بیٹھا وہ بھی اسے کھٹکتا تھا. یہ جو شکل تھی در حقیقت یہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ تحریک مسلم لیگ کامیاب ہوئی اس کی قیادت کو مسلمانوں نے قبول کیا اور علماء کی قیادت کو رد کر دیا. اچھا اب اس میں دوسری عظیم شخصیت میں آپ کو بیان کر چکا ہوں مولانا ابوالکلام آزاد تھے. انہوں نے حزب اللہ قائم کی, کوشش یہ کی تھی وہی 1925 سے 1931 تک والا سفر جو تھا اسے دوبارہ شروع کیا جائے, بیعت کی بنیاد پر جیسے کہ سید احمد بریلوی نے جماعت بنائی تھی جماعت مجاہدین, ایسے ہی انہوں نے حزب اللہ بنائی. لیکن 1920 میں جب شیخ الہند کی فرمائش کے باوجود علماء نے انکار کر دیا اور علماء اس کی بات پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پھر ابوالکلام بالکل مایوس ہو گئے کہ ان علماء سے کسی خیر کی کوئی توقع مجھے نہیں رہی, ان کا جمود اور تعصب کی سنتہا کو پہنچ چکا ہے کہ اپنے خاص حلقے سے باہر کے کسی شخص کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں, گروہ بندی ان کے اندر ایسی آ گئی ہے. تب انہوں نے وہ بساط لپیٹی, حزب اللہ طے کی اور جا کر کانگریس میں شریک ہو گئے. اور پھر اس کے بعد گویا کہ ان کی بقیہ زندگی جو ہے 1920 سے 1958 تک وہ تسلسل ہے 1857 کے غدر کا. پچھلی صدی میں نے بتایا تھا نا پہلی تحریر تھی خالص اسلامی, 1826 سے 1871 تک شہیدین کی تحریر خالص اسلامی, لیکن 1857 کی جو جنگ آزادی تھی وہ مشترک تھی ہندو اور مسلمان کی. اسی طریقے سے ابوالکلام آزاد کے 1912 سے 1920 تک کے 8 سال کو تسلسل ہے تحریک شہیدین کا, اور 1920 سے لے کر آخری سانس تک پھر یہ تسلسل ہے بغاوت یا غدر جو ہے 1857 اس کا. اب اس کے بعد شیخ الہند کے جانشین جو بنے وہ تھے مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ. دیکھیے میں ان کے دین کا, ان کے تدین کا, ان کے تقوی کا, ان کے زہد کا, ان کے مجاہدانہ کردار کا بے انتہا معترف ہوں. یہ سارے الفاظ دوبارہ نوٹ کر لیجیے, ان کا علم, ان کا تدین, ان کا تقوی, ان کا زہد, ان کا مجاہدانہ کردار, لیکن ان کے اندر حالات کو سمجھنے کی صلاحیت اتنی نہیں تھی جتنی شیخ الہند میں تھی. شیخ الہند اس وقت کہہ رہے کہ اگر یہ سلسلہ برقرار رہا اور اسی طرح کی کشاکش جو ہے معاش کے ابواب کے اندر جاری رہی تو پھر یہ ہمارا ساتھ نہیں چل سکے گا. لیکن حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ انہوں نے اپنی کتاب میں نقش حیات میں لکھا ہم تو مقلد ہیں, ہم نے تو وہی راستہ اختیار کیا جو حضرت سید احمد بریلوی نے کیا تھا اور پھر شیخ الہند نے کیا تھا, ہم ان کے مقلد ہیں. لیکن یہ کہ شیخ الہند تو کہہ گئے تھے کہ اگر یہ سلسلہ چل جاری رہا تو ہم ساتھ نہیں چل سکیں گے, لیکن یہ کہ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی جماعت جمعیت علماء بہت بڑی جماعت تھی, بہت قوی جماعت تھی, بہت اس کا دائرہ اصل جو ہے پورے ہندوستان کے شمال جنوب اور مشرق مغرب میں پھیلا ہوا تھا. لیکن بہرحال یہ انہوں نے موقع بھی اختیار کیا کہ پہلے ہمیں انگریز سے نبٹنا ہے ہندو کے ساتھ مشترک جدوجہد کر کے, اس کو متحدہ قومیت بھی آپ کہہ لیں تو یہ بھی کوئی حرام شے نہیں ہے, آج کے زمانے میں قوم وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں. لہذا ہمیں باہر آ گیا جیسے کہ میثاق مدینہ تھا کہ یہودی اور مسلمان مل کر کیونکہ قریش کا مقابلہ کرنا تھا اس لیے وہ ایک امت بن گئے تھے, ایسے ہی گویا کہ اب ہمیں انگریزوں کے خلاف انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے ہندو مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے, یہ موقف انہوں نے اختیار کیا. لہذا مسلم لیگ کی مخالفت اور تحریک پاکستان سے اختلاف. ان کے اس سبب کا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندو سے ہم معاملہ نپٹ لیں گے بعد میں. اس کا سبب کیا تھا؟ میرے نزدیک میں نے میری ایک کتاب ہے اسلام اور پاکستان, اس کے کچھ نسخے میں آج لے آیا ہوں. یہ باتیں جو آج میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ابتدائی بات تھی اس کو تو اصل میں دوسری کتاب ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر, لیکن یہ کہ پچھلی صدی سے یہ جو تاریخ ہے اس کو اگر آپ کو پڑھنا ہو تو پھر میری وہ کتاب اسلام اور پاکستان کا آپ مطالعہ کیجیے. بہرحال ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مقلد ہیں, ہم تو اسی تسلسل کے اوپر چل رہے ہیں. نمبر دو, ان میں انگریز کی دشمنی اتنی تھی جیسے حضور نے فرمایا حب کا شے یومی کا بیوسم, تمہارا کسی شے سے محبت کرنا تمہیں اندھا بہرا بنا دیتا ہے, اس طرح کسی کی دشمنی بھی انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ہندوؤں کے عزائم انہیں نظر ہی نہیں آئے کہ ہندو کے اندر کیا چیز پروان چڑھ رہی ہے, ہندو کے عزائم کیا ہیں, ہندو کس طرح کا مستقبل دیکھ رہا ہے, مسلمانوں سے کس قسم کا انتقام لینا چاہا اس سے ان کا اندازہ نہیں ہوا. تیسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی مخلص ہوتا ہے اسے اپنے اوپر اعتماد بہت ہوتا ہے. میرے نزدیک مولانا مدنی اور ان کے ساتھیوں کو اپنے اوپر اعتماد تھا کہ ہندو سے ہم نمٹنے کی حیثیت رکھتے ہیں, نمٹ لیں گے, ہندو ہمارے لیے چیلنج نہیں ہے, ہندو پر ہم نے اتنے عرصے حکومت کی ہے. حالانکہ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو چکا تھا. وہ جب تلوار چلتی تھی آج بھی ہندو جو ہے مسلمان کے مقابلے میں تلوار نہیں چلا سکتا, لیکن یہ کہ اب معاملہ بدل چکا, پورا کا پورا نقشہ تبدیل ہو چکا دنیا کا. اب یہاں وہ صورتحال نہیں ہے. اس حوالے سے ان کا اپنے اوپر بہت زیادہ اعتماد. اور آخری بات جو ہے ذرا باریک سی ہے, لیکن میں نے کہا مسلمان تو چپڑاسی بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ ہندو مجھے گوارا نہیں کرنے کو تیار, پنواڑی بھی محسوس کرتا تھا میں کھٹکتا ہوں دلے یزدا میں کانٹے کی طرح, ہندو سیٹ کی نگاہ میں کھٹک رہا ہوں. لیکن ظاہر بات ہے کہ علماء کا ہندوؤں سے کسی معاشی میدان میں مسابقت یا مقابلہ تھا ہی نہیں. یہ تو مدرسوں میں تھے, خدمت کر رہے تھے, جو بھی انہیں تھوڑی بہت تنخواہ ملتی تھی اور مسلمانوں کے چندوں سے ملتی تھی نا. یہ تو جو سرکاری ملازمت میں تھے انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہندو کا طرز عمل کیا ہے, جو بازار میں تھے انہیں نظر آ رہا تھا کہ ہندو کا طرز عمل کیا ہے. علماء کرام کو چونکہ ان کی معاشی اعتبار سے کہیں ہندو کے ساتھ نہ کوئی مسابقت نہ کوئی مقابلہ, لہذا انہیں اس کی ذہنیت کا صحیح اندازہ نہیں ہوا. بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مسلم لیگ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ڈٹے رہے. لیکن یہ کہ عوام کا جو تاثر تھا اور عوام کا جو تجزیہ تھا اور جو تجربہ تھا اس کے بنا پر اب عوام نے ان کی قیادت کو ترک کیا اور قائد اعظم داڑھی مڈے شخص کی قیادت کو اور مسلم لیگ کو کہ جس کی قیادت جو ہے مذہبی لوگوں پر مشتمل نہیں تھی اس کو قبول کیا. اسی لیے ان کا اپنا تجربہ تھا کہ ہندو کے عزائم کیا ہیں, ہندو کیا سوچ رہا ہے, ہندو کیا چاہتا ہے, کس طرح کا انتقام ان سے لینا چاہتا ہے. بہرحال اس میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک اضافہ پھر کیا ہے علامہ اقبال کی شخصیت نے. انہوں نے آ کر احیاء اسلام کا سور پھونک دیا اور پاکستان کی جب بشارت دی ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم خلافت راستہ کا نظام دنیا میں قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیں. یہ جو کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ سور پھونکا ہے علامہ اقبال نے. ان کی وجہ سے اب تحریک مسلم لیگ میں مثبت اور منفی دونوں چیزیں جمع ہو گئی. آپ کو معلوم ہے دو تار چلتے ہیں, پازیٹو نیگیٹو تب کرنٹ دوڑتا ہے, ایک تار سے کرنٹ نہیں دوڑتا نہ نیگیٹو سے نہ پازیٹو سے. تو نیگیٹو تھا ہندو کا خوف, پازیٹو ہو گیا اسلام کے احیاء کا جذبہ, تجدید ملت کا جذبہ, نظام خلافت کے قیام کا جذبہ. تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار, لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر, یہ مثبت جذبہ جب مل گیا تو وہ کرنٹ دوڑ گیا اسلامیان ہند کے اندر اور تمام مسلمان جو ہیں مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور انہوں نے علماء کرام کی بات کو رد کر دیا اور علماء کی قیادت کو مسترد کر دیا. اسی دور میں ایک اور شخصیت ابھر کر سامنے آئی اور وہ مولانا مودودی کی تھی. یہ دو اشخاص کے گویا کے مانوی جانشین ہیں, علامہ اقبال کے بھی اور مولانا آزاد کے بھی. علامہ اقبال نے جو مسلم قومیت کا سور پھونکا تھا 1930 کے اپنے خطبے میں اس کو لے کر مولانا مودودی کھڑے ہوئے مسئلہ قومیت اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت اور متحدہ قومیت کی مخالفت شدت کے ساتھ. تو یہ گویا کہ علامہ اقبال کے اس فکر کی ایک بڑے وسیع پیمانے پر سلیس زبان میں پھیلانے کا ذریعہ بنے. اس سے تحریک پاکستان تحریک مسلم کو تقویت حاصل ہوئی. دوسری طرف یہ مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ بنائی تھی, انہوں نے جماعت اسلامی بنا دی 1941 میں, اس لیے کہ وہ مسلم لیگ کی قیادت سے مایوس ہو گئے تھے کہ یہ خالص قومی قیادت کے نتیجے میں اسلام نہیں آ سکتا, ایک قومی ریاست وجود میں آ سکتی ہے. بات صحیح بھی تھی. خود علامہ اقبال 1936 میں ہم کتاب شائع کر چکے ہیں, علامہ اقبال کی آخری خواہش وہ سوچ رہے تھے, 1930 میں خطبہ دے چکے ہیں, پاکستان کی بشارت دے چکے ہیں, مسلم لیگ کے ورکر ہیں, آفس بیئرر ہیں, لیکن یہ کہ ایک ایسی جماعت کو قائم کرنے کا بھی خیال ہے کہ جو بیعت کی بنیاد پر ہو, جس میں انتخابات سے کوئی تعلق نہ ہو اور اس میں اسلام کے ساتھ عملی جو تعلق ہے اس کو مقدم رکھا جائے. یہ مولانا مودودی نے قائم کر دی. بہرحال جو اس بحث کا جو خلاصہ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک علماء کا تعلق ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, نہ وہ انگریز ہندو کے زر خرید تھے, نہ ہندو کے ایجنٹ تھے, نہ خائن تھے نہ بددیانت تھے نہ مسلمانوں کے غدار تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ، مخلص تھے، خالص مخلص. ان کا اختلاف تھا، اختلاف اس بنا پر بھی تھا کہ اسلام اسلام کا نعرہ لگا رہے ہو، یہ لوگ اسلام لائیں گے. اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی، مولانا مودودی بھی تو اسی پر ایشو پہ علیحدہ ہوئے، جماعت کیوں بنائی انہوں نے؟ کہ اس مسلم لیگ کی قیادت سے اسلام کی کوئی توقع ہو سکتی ہے؟ بات وقت تھی. نمبر دو، وہ کہتے تھے کہ جو حالات معروضی اس وقت ہیں، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اسلام کا نظام قائم کر سکے، لہذا ہوگا صرف یہ کہ منفی نتیجہ تو نکل آئے گا کہ ہندو متحد رہے گا اور مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی. وہ آج 100% آپ کے سامنے ہے، ہندوستان کا مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو گیا کہ نہیں؟ کچھ 14 کروڑ یہاں پاکستان میں ہے، شاید 15 کروڑ بنگلہ دیش میں ہے، 20 کروڑ ہندوستان میں ہے، لیکن ایک دوسرے کی مدد تو نہیں کر سکتے، سرحدیں ہیں. تو ان کی وہ باتیں صحیح ثابت ہوئی. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ 25 سال سے زیادہ یہ دو پاکستان ساتھ نہیں رہ سکتے، مشرقی اور مغربی پاکستان، اور تاریخ نے ثابت کر دیا 25 پورے نہیں ہوئے، 24 برس میں ہم علیحدہ ہو گئے. اور کیسے علیحدہ ہوئے؟ کس قدر خونریز علیحدگی تھی، کس قدر دلدوز علیحدگی تھی، کتنا خون بہا ہے، کتنی بڑی شکست کا کلنگ کا ٹیکا آیا ہے. 93,000 ہمارے جو ہیں پہلی عمر ہندو کے ہاتھ میں، ساتھ تو نہیں کر سکے نا. تو ابوالکلام آزاد کی بات تو صحیح ثابت ہوئی. بہرحال میں جہاں تک میری رائے ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، میں موقف مسلم لیگ کا صحیح سمجھتا ہوں، آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بننا درست تھا، یہ مشیت ایس ڈی ہے جس کے تقاضے کے تحت پاکستان وجود میں آیا ہے. لیکن یہ کہ میں ان کو بے ایمان نہیں سمجھتا، میں ان کو غیر مخلص نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ ہندو کے زرخرید تھے. یہ مسلم لیگ کی تحریک کے زمانے میں عام مسلم لیگی کہا کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اسی عمارت کے اندر، نہیں، مخلص تھے، ان کی رائے تھی، اور اب تک تو ہم نے ان کی رائے کو صحیح ثابت کیا ہے. یہ دوسری بات ہے کہ میں جب اس کا موازنہ کرتا ہوں فار اینڈ اگینسٹ کا، پرو اینڈ اگینسٹ جو ہے، فار اینڈ اگینسٹ، تو مجھے اس کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے کہ ابھی اس میں احیاء اسلام کا امکان تو ہے، اگر یہ پاکستان وجود میں نہ آتا تو اس کا امکان ہی نہیں تھا ہندوستان کے اندر، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ دوسرا امکان تھا، وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. بہرحال میرے نزدیک فیصلہ عوام کا زیادہ صحیح تھا اور حقائق پر مبنی تھا، موقف مسلم لیگ کا اور علامہ اقبال کا صحیح تر تھا، اگرچہ ابوالکلام ہو، مولانا مدنی ہو رحمۃ اللہ علیہ، یا اور کوئی ہو، ان سب کو بھی میں مخلص سمجھتا ہوں. اور ان کے خلوص کا پھر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، جب پاکستان بن گیا تو ان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ آپ کے علم میں شاید ہوگا. ابوالکلام آزاد کا واقعہ ہے کہ ایک کشمیری، جبکہ ابھی پاسپورٹ وغیرہ کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا، آمد و رفت ہندوستان پاکستان میں جاری تھی، ایک کشمیری بڑی شخصیت تھی کشمیر کے، وہ آ گئے پاکستان، اس کے بعد وہ وزٹ پر گئے انڈیا، بڑے آدمی تھے، جواہر لال نہرو سے ملنے گئے. انہوں نے کہا کہ آپ خواب خواب پاکستان چلے گئے، آپ واپس آ جائیں، ہم آپ کو کسی مسلمان ملک میں اپنا سفیر بنا کے بھیج دیں گے. تو یہ کچھ آمادہ بھی ہو گئے، وعدہ بھی کر لیا پنڈت جی سے. اگلے روز ملاقات ہوئی مولانا ابوالکلام آزاد سے، انہیں شاید کوئی بھنک پڑ چکی تھی کہ کیا بات ہوئی ہے پنڈت جی کی ان سے. پوچھا پنڈت جی سے ملاقات ہوئی؟ اب یہ چھپا نہیں سکے، جی ہاں، کیا بات ہوئی؟ وہ بات بھی بتا دی. کہا نہیں حضرت، نہیں، جب تک پاکستان بنا نہیں تھا اور بات تھی، اب پاکستان کی عزت کے ساتھ اسلام کی عزت وابستہ ہے، اب آپ پاکستان میں رہے اور اسے مضبوط بنائیں. یہ ہے ابوالکلام کا، ان کے خلوص اور اخلاص کا معاملہ یہ. اور مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تو روایت ہماری قرآن کانفرنس میں جب سنائی ہے، مولانا محمد مالک کاندلوی، مولانا محمد ادریس کاندلوی کے صاحبزادے رحمہم اللہ، انہوں نے جب روایت سنائی ہے تو میں چیخ پڑا تھا وہیں پر کہ مولانا کہاں آپ یہ باتیں لے کر بیٹھے ہوئے اپنے سینوں کے اندر، کیوں نہیں عام کرتے ان کو؟ عام مسلم جی کی گالی دیتا ہے آدمی مدنی کو رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ قیام پاکستان کے بعد ڈابھیل کے مدرسے میں مولانا مدنی آئے ہوئے تھے، اور وہاں یہ محمد مالک کاندلوی موجود تھے. خود کوئی لمبی یعنی روایت جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، نہیں، براہ راست اس مجلس کے شریک ہے جو لوگ بیان کیا. تو وہاں کسی صاحب نے چھیڑنے کے لیے پاکستان کا ذکر چھیڑ لیا کہ دیکھیں مولانا مدنی اب کچھ غصے میں بھر کر پاکستان کو کوسیں گے یا کچھ کہیں گے برا بھلا. مولانا مدنی نے فرمایا میرے بھائی جب تک مرحلہ کسی مسجد کی تعمیر کی تجویز کا ہوتا ہے تو اختلاف کی گنجائش ہوتی ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. بھئی قریب میں مسجد موجود ہے ڈیڑھ اینچ کی علیحدہ مسجد کیوں بناتے ہو یا یہ کہ کس سائز کی بننی چاہیے کس طرح کی بننی چاہیے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن جب ایک مرتبہ مسجد بن جائے اس کی حفاظت صاحب ایمان کے ایمان کا تقاضا ہے. پاکستان جب تک بنا نہیں تھا ہمیں اختلاف تھا لیکن پاکستان بننے کے بعد اب اس کی حفاظت اس کا استحکام ہم اس کے لیے دعا گو ہیں. یہ ان کے خلوص کا عالم تھا لیکن غلطی ہوئی میرے نزدیک غلطی ہوئی ہے. لیکن خلوص میں کسی شک کو چھونے کی گنجائش نہیں. جو ان کے خلوص میں شک کرے مجھے در حقیقت اس کے خلوص میں شک ہے. ان لوگوں کا کردار بہت بلند تھا مجاہدانہ کردار درویشانہ انداز کوئی دنیا پرستی کی کوئی بات ان میں تھی نہیں. بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ. بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ صورت جو پاکستان کے قیام سے بنی ہے کہ اب بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں امکان تو ہے. اب یہ تو ہماری جو ہے وہ بدعملی ہے بے عملی ہے ہماری محرومی ہے ہماری بد نصیبی ہے. یہاں میں وہ آیت آپ کو سناتا ہوں جو سورہ انفال کی اس آیت کے فوراً بعد آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم ان کنتم مؤمنین وانتم تعلمون. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. یہ اللہ کا دیا ہوا ملک اور جس کو قائد اعظم نے اپنے مرض الوفات میں کہا ہے کہ یہ نبی اکرم کی روحانی فیض کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا تھا. یہ ان کی امانت اللہ اور اس کے رسول کی ہمارے پاس ہے. اب خیانت تو ہم نے کی ہے نا. ہم نے اپنے گھر بنائے محل بنائے اپنے دنیاوی کیریئر کی فکر کی اپنی دکانیں بڑھائیں اپنے جائیدادیں بنائی اپنے جو ہے کاروبار چمکائے یہی کیا ہے نا. اپنے پروفیشن کے اندر جو ہے آگے سے آگے نکلے اسلام کے لیے کیا کیا ہم نے خیانت کی ہم خائن ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. باقی جہاں تک اختلاف رائے کا تعلق ہے تو میں نے آیتیں پڑھی تھی چونکہ ترجمہ رہ گیا میں کر دیتا ہوں. اختلاف رائے کی گنجائش ہمیشہ رہے گی. یہ سورہ ہود کے آخر میں دو آیتیں بڑی عظیم ہیں اس موضوع پر. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا سب اہل ایمان ہی اہل ایمان ہوتے. اللہ نہ چاہتا تو کون کفر کر سکتا تھا. اللہ نے اجازت دی تو کفر ہے نا. فرمایا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. تو انسان تو اختلاف تو کرتے ہی رہیں گے. اختلاف تو سرشت میں ہے. اختلاف تو ہمارے رنگوں میں ہے ہمارے نقص و نگار میں ہے ہماری زبانوں میں. اور اس کو اللہ نے اپنی آیات میں سے شمار کیا تھا. وَمِنْ آیَاتِهِ اختلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کہ تمہارے رنگ بھی مختلف ہیں دوسرے سے زبانیں بھی مختلف ہیں. لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك رحمه. اللہ جس پر رحم فرما دے وہ اختلاف کی خلیج کو جو ہے پاٹ دے. لیکن فرمایا بولے غالب کا خلق ہوں. اللہ نے بنایا اس طور سے انسانوں کو کہ ان کے اندر اختلاف تو رہے گا. تو اس اعتبار سے اختلاف گناہ نہیں ہے. اختلاف تھا اور وہ ڈٹے رہے اپنے موقعوں پر جمے رہے آخری وقت تک پاکستان کے مخالف رہے لیکن پاکستان کے قیام کے بعد کا طرز عمل ان کا بالکل مختلف ہے. البتہ اب خیانت کیے تو ہم نے کیے اور ان کی باتوں کو سچا ثابت کیا تو ہم نے کیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان 24 برس کے بعد ختم ہو گئے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے اور اسلام یہاں آج تک نہیں آیا. بہرحال آخری بات اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہندو کی ذہنیت کا اندازہ جو ہے اس کو میں ہمیشہ آپ کو سناتا رہا ہوں. اندرا گاندھی کا قول کہ مونجے اور ساورکر ان کو تو بھول جائیے اور شردانند اور دیانند ان کے کیا عزائم تھے اور آر ایس ایس کے کیا عزائم تھے اور ہیں آج بھی. آپ اندازہ کیجئے موتی لال کی پوتی اور جواہر لال کی بیٹی کہتی ہے 1980 میں جب محمود غزنوی کے حملے شروع ہوئے تھے اس وقت کا داغ ہے اندرا گاندھی کے سینے کے اوپر. 1971 میں وہ کہہ رہی ہے 1000 سال یہ تو 980 سے شروع ہوئے ہوئے ہزار سال ہیں. سومناتھ کا مندر جس نے گرایا تھا اور بت توڑا تھا اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی ہندو قوم, اور جو بھی مسلمان ان کے نام لے ہوئے ہیں ان کو معاف نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ مجھے حال ہی میں معلوم ہوا, ابھی ایک جلسہ تھا, ایک مجلس اتحاد بین المسلمین قائم ہوئی ہے, کچھ بزرگوں نے کی ہے, اس کا ایک فنکشن تھا اسلام آباد میں, میری بھی تقریب تھی وہاں. جو ہمارے ایک صحافی ہیں زاہد ملک صاحب, انہوں نے ایک واقعہ سنایا, میرے علم میں نہیں تھا. 1950 میں ہندوستان کی حکومت نے ڈی پی دھر کو, یہ وہاں کا بڑا ڈپلومیٹ شخص تھا, درگا پرساد دھر, اسے اسپین بھیجا تھا 1950 میں. میڈرڈ کے ہوائی اڈے پر اترا تھا وہ, اور اس کو مشن یہ دیا گیا تھا, جاؤ مطالعہ کر کے آؤ کہ اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کس طریقے سے کیا گیا تھا, تاکہ ہم وہی طریقے کار بھارت کے اندر اختیار کر سکیں. اور یہی بات ہے, دیکھیے قائد اعظم نے جو فرمایا تھا, یہ جملہ بھی میرے علم میں نہیں تھا. اب یہ بحث شروع ہوئی اور وہ کاوس جی کے مضامین آئے تو ہم نے بھی ان چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کیا, یہ جملہ تو میرے علم میں نہیں تھا. 18 جنوری 1946 کو قائد اعظم فرما رہے ہیں, اس لیے کہ ہندو کی ذہنیت کا جتنا براہ راست مشاہدہ اور تجربہ قائد اعظم کو ہوا تھا, مولانا مدنی کو نہیں ہوا تھا. مولانا مدنی کانگریس میں شامل تو نہیں تھے نا, وہاں کے اندرون میں کیا باتیں ہوتی ہیں, کیا سازشیں ہوتی ہیں, کیا ان کے وہ تو نہیں معلوم, وہ تو اپنی جمعیت علماء ہند علیحدہ تھی, اس کے تحت وہ اپنے خیال میں تو اپنا پروگرام لے کر چل رہے تھے نا, انہیں ہندو کی ذہنیت کا اندازہ نہیں ہو. ہندو تو آتا تھا ہاتھ جوڑ کر نمستے کرتا تھا, پرنام ہو نمستے ہو ہاتھ جوڑ کر مہاراج, لہٰذا اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی جو بات تھی وہ نہیں معلوم ہو سکتی تھی. قائد اعظم رہے ان کے ساتھ, انہوں نے 25 برس تک ان کے ساتھ کام کیا ہے, اور پھر جب بدل ہوئے ہیں اور مایوس ہوئے ہیں تو دیکھیے یہ کہا ہے انہوں نے 18 جنوری 1946 کو حبیبیہ ہال اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کا خواتین کا ایک جلسہ تھا, جس میں ایک ہی مرتبہ انہوں نے اردو میں تقریر کی ہے. اس کی یہ خبر چھائے ہوئی ہے ملٹری سول اینڈ ملٹری گزٹ میں, یہ 19 جنوری کو. اف وی ڈو ناٹ سکسیڈ ان اوور اسٹرگل فار پاکستان, اگر ہم پاکستان کی جو جد و جہد کر رہے ہیں اس میں کامیاب نہ ہو سکے, if we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very trace of Muslim and Islam will be obliterated from the face of India. تو ہندوستان کے صفحہ ہستی سے اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا, یہ صحیح انداز ہے. اور آج پتہ نہیں مجھے پچھلے جمعے میں ایک صاحب جو ہیں, جبکہ میں گاڑی میں بیٹھ رہا تھا, بڑے درد بھرے انداز میں انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹی وی جو انڈیا کا ہے اس وقت, اس پر جو روزانہ مذاکرے ہو رہے ہیں, ان کا تھیم اور 9 بجے جو ہمارا پرائم ٹائم ہے خبروں کا, اس وقت آتے ہیں مذاکرہ. میرے پاس تو چونکہ وہ ڈش وغیرہ ہے نہیں, ٹی وی تو میرے دفتر میں لگا ہوا ہے, بی بی سی کبھی دیکھتا ہوں کبھی پاکستان کی خبریں, لیکن وہ ڈش نہیں ہے, میں انڈیا کا نہیں دیکھ سکتا. وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ روزانہ جو مذاکرہ ہو رہا ہے تو پرانے پالیٹیشین, پرانے کمانڈر ان چیف, پرانے ان کے جو بھی فوجی قائدین تھے وہ آ کر حصہ لے رہے ہیں, اور تھیم یہ ہے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو سنکٹ میں پاکستان کو ختم نہیں کیا, بہت بڑی غلطی کی جو سنکٹ میں ختم نہیں کیا, یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. اور واقعہ یہ ہے, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں, اگر وہ یونیلیٹرل سیز فائر جو ہے کوسیجن کے حکم سے نہ ہوتا اور کوسیجن کو وہ حکم نکسن کی طرف سے نہ گیا ہوتا آؤٹ لائن پر, تو ویسٹ پاکستان 6 دن کے اندر اندر ختم تھا, ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی بھارت کے مقابلے میں فال اور ڈھاکہ کے بعد. کہتے ہماری بڑی غلطی ہے, بہت پہلے جو ہے نپتی ایون ہندی بند, ہمیں تو چاہیے تھا بہت پہلے اس سر کو ختم کر دیتے. اور اب مجھے بتایا گیا ہے کہ 20 زبانوں میں بیک وقت اس وقت ہندوستان کی حکومت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے, بڑے بڑے اشتہارات شائع کر رہی ہے. ویسی ہی ایک تحریک جو ہے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستانی فوج کو بدنام کرنے کے لیے بھارت نے چلائی ہے, اور اس پر وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر سکتے ہیں. اگر کروڑوں ڈالر جو ہے روزانہ کا خرچہ کشمیر میں ہو رہا ہے تو اس میں کیا ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو کہا جائے گنڈا فوج, روگ آرمی, بدماش لوگ, اور پاکستان جو ہے در حقیقت یہ دہشت گردی کا انڈا ہے اس کے حوالے سے, تو ہو سکتا ہے کہ 1971 کی طرح کا کوئی اقدام جو ہے وہ بھارت سوچ رہا ہو. اور پرویز مشرف صاحب کی دشمنی میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو واجپائی صاحب نے اپنا دورہ 2 دن مؤخر کیا ہے, وہ سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے پرویز مشرف کا. اگر وہ شروع سے اس اجلاس میں شریک ہو جاتے تو ظاہر بات ہے کہ دیکھنا تو پڑتا ہے کہ لابی میں شاید آمنا سامنا ہو جاتا. وہ نہیں دیکھنا چاہتے پاکستان یہ کر کے واپس آ جائے تب جائے گا وہ. یہ صورتحال ہے. کچھ پتا نہیں کہ 1971 کے بعد اب یہ 2001 آنے والا ہے. پتا نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری اس خیانت کی سزا آخری جو ہے کہیں وہ ملنے والی نہ ہو. ہمارا حال جو بھی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے. بہرحال جب تک سانس تب تک آس والی بات ہے. لیکن طریقہ وہ ہے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں اللہ کے دین کو نافذ کرو, پھر ایک شخص سے بیٹھ کر کے بنیاد مرسوس بنو, اور پھر اگر طاقت ہو تو یہاں پہلے اسلام قائم کرو, پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آئے گی. ورنہ اللہ کی مدد کیوں آئے گی, کس لیے آئے گی؟ تمہارا سارا سودی نظام چل رہا ہے, اللہ مدد کرے گا تمہاری؟ اللہ نے مدد نہیں کی 1971 میں نہیں کی. چاہے آپ نے بڑے لمبے لمبی دعائیں مانگی ہیں جن میں راتوں کو کھڑے ہو کر فجر کی نماز کے بعد اور دعائیں قنوت نازلہ مانگی جا رہی ہے, اللہ نے نہیں سنی. اور وہ حرمین میں دعائیں مانگی گئی ہیں, اللہ نے نہیں سنی. دفاع ہو جاؤ, تمہارا مجھ سے سروکار کیا ہے؟ آزاد ہونے کے بعد تم نے میرا دین نافذ کیا؟ حرام چیزوں کو تم لائسنس دیتے ہو, حرام چیزوں پر تمہارا سارا معیشت کا دار و مدار ہے. سود اور جوا, اور اب تو اضافہ نے جوئے کا کر دیا بہت بڑے پیمانے پر, پہلے تو سود ہی سود تھا. بہرحال اللہ کی طرف توبہ جب تک نہیں کریں گے قومی سطح پر اجتماعی سطح پر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی. اور اللہ کی مدد سامنے ابھی آئے گی, ایجن سرکم اللہ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم, تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وہی یحزنکم, اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو من ذا الذی ینصرکم من بعدی, تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا اس کے بعد؟ تو خذلان الہی ہے اس وقت, اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, بلکہ اللہ کی تو سزا ہے جو ہمارے لیے. جو سمجھ لیجیے شاید اللہ نے کچھ مہلت دی ہے, شاید تو پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو. اثار ربکم, حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل, جبکہ وہ مصر میں تھے غلامی میں, اثار ربکم من یہلک عدوکم, امید ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو تو ہلاک کر دے گا, فرعون کو اور اس کی فوج کو غرق کر دے گا. ویستخلفکم فی الارض, اور زمین میں تمہیں حکومت دے گا. فینظر کیف تعملون, پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اللہ نے ہمارے دشمن کو ہلاک کیا, گاندھی کو ہلاک کیا, کانگریس کو ہلاک کیا, ماؤنٹ بیٹن کو ہلاک کیا, ایٹلی کو ہلاک کیا, سب کے علی الرغم پاکستان ہمیں دے دیا. فینظر کیف تعملون, وہ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے. اقول قولی ہذا.